فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال. محترم حضرات، یہ کئی ہفتے سے میرا بیان چل رہا تھا، آج اسے مکمل کر کے اور آج ہی انشاءاللہ دوسرا موضوع شروع کر دوں گا. بیان یہ چل رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کی حفاظت کے لیے فرشتے مقرر فرمائے ہیں، جن کی تفصیل میں پہلے دو تین بیانوں میں عرض کر چکا ہوں، لیکن یہ فرشتے اس وقت تک حفاظت کرتے ہیں جب تک اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے، اور جب قضاء و قدر کے معاملات سامنے آتے ہیں تو فرشتوں کی حفاظت اٹھا دی جاتی ہے. مصیبتیں سامنے آتی ہیں تو فرشتوں کی حفاظت ٹوٹ جاتی ہے. اسی کے ذیل میں یہ بھی فرمایا تھا کہ ہم کسی قوم پر زبردستی کوئی بات مقرر نہیں کرتے جب تک کہ وہ قوم خود اپنے حالات کو تبدیل نہ کرے. زبردستی ہم کسی پر نہیں کرتے. اگر قوم اچھے حالات حاصل کرنا چاہتی ہے اپنے حالات کو تبدیل کر دے، اور اگر برائیوں میں گرفتار ہونا چاہتی ہے، ذلت و رسوائی چاہتی ہے، تو اپنے آپ کو اس میں گرفتار کرے. اللہ تعالیٰ تو وہی کریں گے جو قوم چاہے گی اور جیسا عمل کرے گی. آسمان سے کچھ خود بخود نازل نہیں ہے. اس پر بھی میں نے عرض کر دیا تھا، اسی آیت کا آخری جزء رہ گیا تھا، وہ آج پورا کرتا ہوں. فرمایا وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ. اس کو سنیں، یاد کریں، غور کریں. فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کے ساتھ برائی کا ارادہ فرما لے، ان کو مصیبت میں مبتلا کرنے کا ارادہ فرما لے، ان کے اوپر کوئی ذلت و رسوائی نازل کرنے کا ارادہ فرما لے، یا خدا نہ کرے ان کے اوپر کوئی عذاب نازل کرنے کا ارادہ فرما لے، تو نہ فرشتوں کی حفاظت کام دے گی، نہ کسی حکومت کی حفاظت کام دے گی، نہ کسی دوست اور قریبی آدمی کی حفاظت کام دے گی. کوئی اس اللہ تعالیٰ کے اس فیصلے کو کوئی ہٹا نہیں. پھر تو وہ عذاب آ کر رہے گا، وہ برائی آ کر رہے گی. اور اس سے پہلے فرما دیا کہ ہم خود بخود تو نازل نہیں کرتے، تم اپنے حالات بدلو گے. جب تم اپنے حالات بدلو گے اور برائی کی طرف وہ حالات جائیں گے، تو پھر اللہ تعالیٰ کا بھی ارادہ ہو جائے گا قوم کو مصیبت میں گرفتار کرنے. پہلے ایسا نہیں ہوگا، بلکہ قوم کی حالت تبدیل ہونے کے بعد ہوگا. یہ گویا قانون الہی ہے جو اس کائنات کے اندر چل رہا ہے. آج سے نہیں چل رہا، بلکہ جب سے انسان اس دنیا میں آیا ہے اس وقت سے چل رہا ہے کہ جب کوئی قوم اپنے حالات بدل دیتی ہے تو اللہ تعالیٰ کے ارادہ بھی اس کے ساتھ بدل جاتا ہے. اگر قوم اپنے حالات اچھائی کی طرف تبدیل کرتی ہے تو اللہ کا ارادہ بھی ایسی ہو جاتا ہے، برائی کی طرف اگر وہ تبدیل کرتی ہے تو اللہ کا ارادہ بھی ایسی ہو جاتا ہے. اس وقت جب اللہ تعالیٰ کا یہ ارادہ آ جائے تو کوئی اس کو توڑنے والا اور کوئی اس کو روکنے والا نہیں. کسی میں طاقت نہیں، دنیا کی کوئی طاقت ہو، بلکہ کائنات کی تمام طاقتیں ہوں، تو اللہ تعالیٰ کے اس ارادے کو روک نہیں سکتے. اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے اس سے ہمیں. یہ سمجھ لینا کہ ہمیں انسانوں سے مدد مل جائے گی، ہمیں فلاں سے مدد مل جائے گی، اگر کوئی برا وقت پڑ گیا تو اپنی اولاد سے مدد مل جائے گی یا کسی اور سے مدد مل جائے گی، یہ خیال غلط ہے. جو کچھ بھی ہوگا وہ اللہ کی جانب سے ہوگا، اور اس وقت ہوگا کہ جیسے ہمارے حالات ہیں. اگرچہ قوم کا ذکر قرآن کریم کی اس آیت میں ہے، جماعت کا ذکر ہے، لیکن تجربہ یہ بتاتا ہے کہ فرد کا بھی یہی حکم ہے. ہر شخص کا یہی, ہر شخص کے ساتھ یہی معاملہ ہے اللہ تعالیٰ کا, کہ جب وہ اپنے حالات کو بہتری کی طرف تبدیل کرے اللہ کا ارادہ آ جاتا ہے اور اس کے حالات بہتر ہونے لگتے ہیں, اعمال ٹھیک ہونے لگتے ہیں, اور اس کے عوض میں, اس کے نتیجے میں اس کو جو کچھ ملتا ہے, عزت ہے, شوکت ہے, شان ہے, اور دوسری چیزیں ہیں, راحت و آرام ہے, سکون ہے, وہ مل جاتا ہے. اور جب کوئی فرد اپنے حالات کو برائی کی طرف بدلے تو گویا اب اس نے اپنے آپ کو خود تباہی کے اندر مبتلا کیا ہے, اس لیے اللہ کا ارادہ بھی آ جاتا ہے اور پھر اسے کوئی بچا نہیں سکتا. اس برائی سے جو اس کے اوپر مسلط ہونے والی ہے کوئی بچا نہیں سکتا, کوئی حفاظت نہیں کر سکتا. قوموں کی تاریخ دیکھ جائیے, حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر آج تک کے, آج تک کی تاریخ کا گہری نظر سے مطالعہ کیجیے, آپ کے سامنے یہی بات آئی. قوموں نے بدلا اپنے حالات کو, اللہ نے بدل دیا ان کے احوال کو. قوموں نے بدلا اپنے اعمال کو, اللہ تعالیٰ نے بدل دیا ان کے حالات کو. فرد نے اور کسی ایک شخص نے اگر اپنے آپ میں تبدیلی پیدا کر لی, اللہ نے بھی اس کے ساتھ یہ معاملہ کیا. تبدیلی پیدا نہ کی بلکہ اور برائی کی طرف دوڑنے لگا, اللہ نے اس کے ساتھ یہی معاملہ کیا. ہم سے پہلے یعنی اس امت سے پہلے بہت سی امتیں گزری ہیں جن میں سے مشہور امت اور مشہور قوم بنی اسرائیل کی اور یہودیوں کی, اور ان کے حالات کو اللہ تعالیٰ نے بڑی تفصیل کے ساتھ اس امت کی عبرت حاصل کرنے کے لیے اور اس امت کو عبرت دلانے کے لیے تفصیل کے ساتھ بیان کیا. قرآن کریم میں کوئی پارہ ایسا نہیں کہ جس میں بنی اسرائیل کے اور یہودیوں کے حالات ہوں. بعض جگہ تفصیل سے ہیں, بعض جگہ اختصار سے ہیں, بعض جگہ اجمال سے ہیں, لیکن ہے ایک پارہ ایسا نہیں ملے گا. حتیٰ کہ پارہ عام جو بہت ہی آسان ہے اور بچے پڑھتے ہیں اس میں بھی, تو دوسرے پاروں میں تو بہرحال ہوں گے. پہلا سپارہ جو ہے یعنی الف لام میم, یہ پورا سپارہ ایک رکوع کو چھوڑ کر بلکہ دو رکوع کو چھوڑ کر ان کے حالات پر جو آیا ہے آخر تک چلا گیا. قرآن کریم کا مطالعہ کرنے والے اس سے واقف ہیں. پندرواں پارہ شروع ہوتا ہے تو انہیں کے حالات سے شروع ہوتا ہے اور دور تک چلا گیا. اسی طریقے سے سولہویں سپارہ, سورہ طہٰ شروع ہوتی ہے, انہیں کے حالات سے شروع ہوتی ہے اور ختم تک چلی گئی. دیکھ جائیے بڑی تفصیل سے ان کے حالات ملیں گے. کیوں ملیں گے اس قدر تفصیل سے؟ تاکہ یہ امت مسلمہ عبرت حاصل کرے اور اپنے آپ کو ان باتوں میں اور ان چیزوں میں گرفتار نہ کرے, مبتلا نہ کرے, کہ جن کی وجہ سے یہودیوں پر لعنتیں آئیں, عذاب آیا اور ان کے حالات بد سے بدتر ہوتے چلے گئے. کون سے بچائیں اپنے آپ؟ چنانچہ اس وقت صرف اتنی سی بات عرض کروں گا جن کی طرف, جس بات کی طرف اشارہ کیا ہے پندرہویں پارے کے پہلے رکوع میں. قرآن کریم میں تو مختصر ہے وہ, لیکن تاریخ عالم کے اندر بہت مفصل آیا ہے. خصوصاً مذاہب عالم کی تاریخ میں یہ واقعات تفصیل سے آئے ہیں, خود تورات کے اندر, کہ یہودی جن پر اللہ تعالیٰ نے بے شمار احسانات انعامات کی اور ہر انعام کا بدلہ اور ہر احسان کا بدلہ انہوں نے نافرمانی اور سرکشی سے دی. ذرا اندازہ لگائیے, ایک ہی بات سب سنائے دیتا ہوں. قرآن کریم میں پہلے ہی پارے میں ہے, نویں پارے میں بھی ہے, کہ ان کو حکم ہوا کہ تم بیت المقدس کے قریے میں داخل ہو کس طرح داخل ہو؟ ادخل الباب سجدا وقول حطت نغفر لکم خطایاکم. دروازے میں داخل ہونے لگو تو سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا، کیونکہ برسوں کی مراد اللہ نے عطا فرمائی تھی، اس لیے لازم تھا کہ تم شکر ادا کرتے ہوئے، سجدہ شکر بجا لاتے ہوئے اس شہر میں داخل ہونا. ادخل الباب سجدا، دروازے شہر کے دروازے میں داخل ہونا سجدہ کرتے ہوئے. اور دوسری یہ تو تھا عملی اعتبار سے، وقولو حطتن، اور زبان سے کہنا کہ ہماری غلطیاں معاف فرما دے. حطہ کے معنی ہے گرا دینا. بس دو کام کر لو، ایک تو یہ کہ سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو جاؤ، اور دوسرے یہ کہ زبان سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرو. کیا کریں گے ہم؟ نغفر لکم خطایاکم، ہم تمہارے تمام گناہ معاف کر دیں گے. وسنزید المحسنین، اور احسان کرنے والے اور نیکی کرنے والوں کو اور زیادہ دیں گے. یہ وعدہ کیا اللہ نے، حکم دیے دو، وعدہ یہ فرمایا. لیکن کیا کیا انہوں نے؟ حدیث شریف میں آیا کہ یہ بجائے سجدہ کرنے کے اپنے سرینوں کے بل اوپر کو دیکھتے ہوئے داخل ہوئے. جیسے بچے چلتے ہیں یا کوئی اپاہج چلتا ہے، اس طریقے سے چلتے ہوئے اس دروازے میں داخل ہوئے. کہاں گیا سجدہ اور کہاں آئی یہ بات؟ پھر زبان سے بجائے ہت پسن کے ہند پسن کہنے لگے، یعنی ہمیں گندم کی روٹی چاہیے، گندم کی روٹی چاہیے، ہمیں گیہوں چاہیے، ہندتا گندم کو کہتے ہیں. اب بتائیے ایسی سرکشی، یہ پہلے پارے اور نوے پارے میں ذکر ہے اس کا. دیکھنا چاہیں مزید تفصیل تو اس کی تفسیریں دیکھ لینا آپ. اس قدر سرکش، احسانات ہو رہے ہیں، بہت زیادہ احسانات. اس زمانے میں کسی قوم پر اتنے احسانات انعامات اللہ تعالیٰ کے نہیں ہوئے کہ جتنے بنی اسرائیل پر اور یہودیوں پر ہوئے. پر ہر احسان کے بدلے میں انہوں نے اللہ کی نافرمانیاں کی اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ سرکشی. اسی طریقے سے جب انہوں نے اپنے حالات کو درست کر لیا، اللہ تعالیٰ کا ارادہ بھی ان کے ساتھ اچھا ہو گیا، اور بیت المقدس اور فلسطین پر ان کی حکومت ہو گئی. شان سے حکومت کرتے رہے، کوئی ان کے قریب نہیں آتا. روب بھی دے دیا، دبدبہ بھی دے دیا، شان و شوکت بھی دے دی. اس لیے کہ حکومتوں کو شان و شوکت جو ملتی ہے وہ اسلحہ سے نہیں ملتی. یہ ہمارا خیال غلط ہے، بالخصوص مسلمانوں کو. ان کا روب اور ان کا دبدبہ دو چیزوں میں، دوسری امتوں اور دوسری قوموں پر، یعنی غیر مسلموں پر، ان کا روب اور دبدبہ دو چیزوں میں. پہلی چیز ہے اللہ سے ڈرنا، یعنی اس کے احکام پر عمل کرنا. دوسری چیز ہے آپس کا اتفاق. بس یہ دو چیزیں اگر حاصل ہو جائیں، اس امت کو کوئی دیکھ نہیں سکتا نظر اٹھا کر. میں خود نہیں کہہ رہا، قرآن کریم فرما رہے ہیں. یہ دونوں باتیں قرآن کریم نے ذکر کی ہیں. ذرا خیال کیجئے کدھر جا رہے ہیں ہم، کہاں سے ہم شان و شوکت تلاش کر رہے ہیں. قرآن کریم نے تو بتا دیا کہ تمہاری شان و شوکت، تمہارا روب، تمہارا دبدبہ اور تمہاری حکمرانی کی مضبوطی صرف دو چیزوں میں. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اللہ سے ڈرو، اپنی انفرادی زندگی اللہ کے حکم کے مطابق بناؤ. اور واعتصموا بحبل اللہ جمیعا، قرآن کریم کو مضبوطی سے سب پکڑ لو مل کر. ولا تفرقوا، آپس میں تفرقہ بازی نہ کرو. اب دیکھ لیجئے نسخہ بتا دیا قرآن کریم، اسلحہ کے زور پر شان و شوکت حاصل نہیں ہوتی. شان و شوکت اور روب اور دبدبہ اس امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے صرف دو چیزوں میں رکھا ہے. اسلام کے مطابق، اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارنا، اور آپس میں اتفاق سے رہنا. یہی دو چیزیں دشمنان اسلام نے دیکھ لی، قرآن نے بتایا. لہذا انہی دو پر انہوں نے ضرب لگائی. تو اس امت کو اسلام سے آزاد کر دیا, اس امت کو اس نے ایمان سے دور کر دیا, ایسی ایسی چیزیں پھیلائی اس امت کے اندر اور ایسی ایسی چیزوں کو فروغ دیا اور رواج دیا کہ اسلام کا نام باقی رہ جائے کام کچھ نہ ہو, ایمان کا نام باقی رہ جائے اس کا اثر کچھ نہ ہو. آپ دیکھ جائیے ہمارا نقشہ, اس امت کا نقشہ دیکھ جائیے کہ کیا یہ نہیں, کون سی امت ہے, کون سا ملک ایسا ہے اسلامی ملک کہ جہاں پر اللہ اور اس کے رسول کی طرف دعوت دی جاتی ہو صحیح طریقے سے, آخرت سے ڈرایا جاتا ہو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے اور حساب و کتاب کا تصور اس کے دل میں ڈالا جاتا ہو, کون سی جگہ ہے, کون سا ادارہ ہے؟ سب جگہ وہی ناچ رنگ ہے, گانے بجانے ہیں, وہی فحاشی ہے, وہی اوریانی ہے, وہی زیادہ سے زیادہ بد اخلاقی ہے پھیلتی جا رہی ہے اس امت کے اندر. کیوں؟ اس لیے کہ یہودیوں نے اور غیر مسلموں نے یہ نسخہ حاصل کر لیا کہ اس امت سے اگر بچنا ہے, اس امت کو اگر شان و شوکت سے دور رکھنا ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ ایک تو ان کو مسلمان, پکا مسلمان نہ بننے دو, چنانچہ اس کے لیے اسکول اور کالج کھول دی, اور دوسرے یہ کہ ان میں آپس میں اتفاق پیدا نہ ہونے دو. اس کے لیے ہزاروں چیزیں آ رہی ہیں سامنے. تو امتوں کا خصوصاً مسلمانوں کا روب و دبدبہ اس پر موقوف ہے کہ اپنی زندگی اسلامی زندگی بنائے, خطا ہو جائے, گناہ ہو جائے تو توبہ کر لیں اور آپس میں اتفاق دے. آج یہ صرف ایک افسانہ بن کر رہ گئی بات, پورے عالم میں مسلمانوں کے لیے ایک افسانہ بن کر بات رہ گئی کہ وہ آپس میں تفرقہ نہ کریں اور اتفاق نہ چھوڑیں. اب تو ایک فرد ہے اور اس کا ایک مذہب ہے, دوسرا ہے اس کے خلاف کھڑا ہو جاتا ہے, تیسرا ہے ان دونوں کے خلاف کھڑا ہو جاتا ہے. اس طریقے سے قوم جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے خانوں میں بٹ گئی. وہ مسلم قوم کے جو ایک تھی آج چھوٹے چھوٹے خانوں میں بٹ گئی. کہیں لسانی تفریقے ہیں, کہیں وطنی تفریقے ہیں, کہیں علاقائی تفریقے ہیں, کہیں پر جہالت اور علم کی تفریقے ہیں, کہیں پر نیک اور بد کی تفریقے ہیں, ہزاروں تفریقے اس کے اندر آئے. خیر یہ تو موضوع تھا نہیں, درمیان میں بات آ گئی. جب انہوں نے اپنے حالات کو درست کیا, یعنی یہودیوں نے, شان و شوکت انہیں ملی, حکومت ملی, شان سے حکومت کرنے لگے, کچھ ہی عرصے کے بعد, تقریباً 70 سال کے بعد آ گئے وہ اپنی سرکشی پر اور اللہ کی نافرمانی. اب انہوں نے اپنے حالات کو بدلا, پہلے اچھے حالات انہوں نے اختیار کیے, اللہ نے اچھی حالت ان کی بنا دی, اب انہوں نے اپنے حالات کو تبدیل کیا اور گناہوں کی طرف, معصیت کی طرف آ گئے. نتیجہ یہ ہوا کہ کچھ عرصے تک تو اسی طرح چلتے رہے, جب تغیر ان کے اندر زیادہ آ گیا, اب اللہ کا قانون آیا کہ بھئی تم نے اپنے لیے برائیوں کا اور مصیبتوں کا انتخاب کیا ہے, ہمارا ارادہ بھی اس کے ساتھ ہے. چنانچہ ایک ظالم بادشاہ ان پر مسلط کیا, ایسا ظالم بادشاہ جو تاریخ کے اندر, اس زمانے کی تاریخ میں ظلم کے اندر مشہور ہے. اس نے حملہ کر دیا, سلطنت ان کی مٹا دی, بیت المقدس کو آگ لگا دی, ان کے گھروں کو آگ لگا دی اور ان کو بے دریغ قتل کرنا شروع کر دیا. ایک دن میں 70,000 یہودی قتل کر دیا. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اپنی حالت بدل لی. قانون ہے اللہ کا, چلا رہا ہے. ان کے ساتھ بھی یہی تھا, ہمارے ساتھ بھی. اب جب یہ صورت پیش آ گئی تو اس زمانے میں انبیاء کرام آ رہے تھے, کیونکہ بنی اسرائیل میں کوئی زمانہ ایسا نہیں رہا جس میں انبیاء نہ آئے. انبیاء اس وقت کے نبی کے اوپر وحی آ گئی کہ یہ سب کچھ ان کی بدبختی کی وجہ سے اور بدعملی کی وجہ سے ہوا ہے. تو اس پیغمبر نے ان کو پھر تبلیغ شروع کی, فہمائی شروع کی, اور چونکہ چھوٹ کھا چکے تھے اس لیے انہوں نے اپنی حالت کو بدل. کچھ ہی عرصے کے بعد اللہ نے بھی ان کی حالات بدل دی. اب یہ نیکی کی طرف آئے, اللہ کی طرف رجوع کیا انہوں نے. چنانچہ کچھ عرصے کے بعد وہی بادشاہ کہ جس نے ان سب کو ختم کر دیا تھا اور ان کے جائیدادوں کو آگ لگا دی تھی, اسی نے ان کو اجازت دے دی کہ آ جاؤ, آباد ہو جاؤ, ہم تمہارے مکان بھی بنا دیں گے, یہ بھی کر دیں گے, وہ بھی کر دیں گے. لیجیے, چھ مرتبہ اسی طریقے سے ان کے اوپر وبال آیا, عذاب آیا, حکومت گئی, بے دریغ قتل کیے گئے, جائیدادیں لٹ گئیں, عصمتیں اور عزتیں برباد ہو گئیں. اور جب انہوں نے اپنے حالات کو بدلا, اللہ نے ان کے حالات کو تبدیل کر دیا. وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ. اس کو تو لکھ کر لگا لینا چاہیے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی قوم سے برائی کا ارادہ کرے, اور میں نے بتا دیا کہ وہ خود نہیں کرے گا برائی کا ارادہ بلکہ قوم خود کرے گی, اس قوم کے حالات کے تابع اللہ نے اپنا ارادہ کر دیا. فرمایا کہ جب کسی قوم کے ساتھ اللہ تعالیٰ برائی کا ارادہ کرے, فلا مرد دلا, کوئی اسے رد نہیں کر سکتا, کوئی ہٹا نہیں سکتا, دنیا کی کوئی طاقت نہیں ہٹا سکتی, نہ امریکہ ہٹا سکتا ہے, نہ روس ہٹا سکتا ہے. کس پر ہم اعتماد کرتے ہیں؟ اللہ کو چھوڑ کر کس پر اعتماد کیا؟ اپنے بھائیوں پر نہیں, اپنے دشمنوں پر اعتماد کیا. یہ تو قوموں کی تباہی اور ہلاکت کی علامت ہے کہ جو دشمنوں پر, وہ دشمن کے جو ظاہری طور پر بھی ہیں, باطنی طور پر بھی ہیں, ان پر اعتماد آ جائے ہمارے, یہ قوم کی تباہی. اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے ہر تباہی سے. قابل اعتماد صرف اللہ رب العزت کی ذات, اور اس پر اعتماد اس وقت مفید ہوتا ہے کہ جب اس کے احکام پر عمل کیا جائے. بہرحال تو فرما دیا فلا مرد لہ, کوئی اسے ہٹا نہیں سکتا, اس کے حکم کو, اس کے ارادے کو کوئی توڑ نہیں سکتا. آگے جو فرمایا وہ بھی سن لیجیے کہ تم کیا سوچتے ہو کہ ہمیں ہماری مدد فلانا کر دے گا, فلا کر دے گا, پلا کر دے گا, امریکہ بہادر کر دے گا, روس مرہون کر دے گا, آ جہانی روس کر دے گا, یا وہ ہندو کر دے گا, یا فلا کر دے گا. فرمایا وما لہم من دونہ من وال, ان لوگوں کے لیے اللہ کے علاوہ کوئی بھی حمایتی نہیں, کوئی بھی مدد کرنے والا نہیں. اب بھی آنکھیں کھول لو, اب بھی اپنے صحیح راستے پر آ جاؤ, اللہ پر اعتماد کرو, اللہ کے علاوہ کوئی بھی مدد کرنے والا نہیں. صاف کہہ دیا اللہ تعالی نے. بہرحال یہ تو اس آیت سے متعلق تھا جو میں نے پچھلے کئی ہفتوں سے شروع کر رکھی تھی, اور یہیں پر میں اس کو ختم کرتا ہوں. اس کے بعد آج دوسرا موضوع شروع کرنے کا ارادہ تھا, اور وہ موضوع ہے جس کے لیے مجھ سے بعض حضرات نے عرض کہا بھی ہے اور درخواست بھی کی ہے کہ ربیع الاول کا مہینہ شروع ہو گیا, اس موقع پر اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خدام یعنی حضرات صحابہ کرام کے بارے میں کچھ سیرت کے واقعات اور سیرت کی چیزیں آ جائیں تو بہت مفید ہوں گی انشاءاللہ تعالی, اس لیے کہ ہمارے اسکولوں میں, ہمارے کالجوں میں اس کو برائے نام رکھا ہے. سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو برائے نام رکھا ہے. ایک مسلمان کو جتنی واقفیت, ایک پڑھے لکھے مسلمان کو جتنی واقفیت ہونا چاہیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے, اس کا دسواں حصہ بھی نہیں ملتا. ہاں وہاں پر آپ کو حالات ملیں گے, انگلینڈ کے حالات ملیں گے, امریکہ کے حالات ملیں گے, فرانس کے, جن کا ہم سے نہ ہم سے کوئی رشتہ, نہ مذہبی تعلق, نہ ان سے ہمارا کوئی کام, نہ ہمارے ملک کے قریب, ان کے حالات ملیں گے اور خوب ملیں گے, خوب پڑھائے جائیں گے. لہا سیرت کا معاملہ, تو سیرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں دسواں حصہ بھی نہیں ہے وہاں پر, ان اسکولوں اور کالجوں میں جن پر اربوں اور کھربوں روپیہ خرچ ہوتا ہے, جن میں قوم کی ذہن کو بنایا جاتا ہے, وہاں کچھ نہیں ملے گا. رہا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی سیرت کا معاملہ, تو یہ تو بالکل ہی ختم, یہ تو ہے ہی نہیں. کہیں اسکول تک کبھی حضرت عمر کا کوئی واقعہ آ گیا, کبھی صدیق اکبر کا کوئی واقعہ آ گیا, کبھی حضرت علی کا کوئی واقعہ آ گیا, یہ سیرت نہیں, اس کو سیرت نہیں کہتے. یہ بھی سیرت کو منہ چڑھانا ہے, اس کا مذاق اڑانا ہے. جہاں کھربوں روپیہ خرچ ہو رہا ہے ماہانہ, جہاں قوم کے نونہالوں کی ذہن سازی ہو رہی, وہاں اسلام سے, سیرت رسول سے اور سیرت صحابہ سے اس قدر دور رکھا گیا ہے. بتاؤ کہاں سے ایمان آئے؟ ایمان کا سر چشمہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی اور آپ کی تعلیمات, یہ سر چشمہ ہے. اس چشمے کو ہی بند کر دیا, اس چشمے کو بند کر دیا, بس ایک ایک قطرہ کہیں ٹپک جائے, اس سے کیا ہوتا ہے کہ پیاس بھرتی ہے, اس سے تشنگی دور ہوگی, اس سے بالکل نہیں. ایک آدھ قطرہ اس کا آگے, سیرت صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ دوسرا سر چشمہ ہے رسول کے بعد ایمان کا, اسلام کا اور تمام سیرتوں کا, اس کا بالکل ہی بند کر دیا اس چشمے. اس لیے ان حضرات نے مجھ سے فرمایا اور صحیح بات فرمائی کہ اگر کچھ بیان اس پر آ جائے تو اب آپ جانتے ہیں کہ بیان جب میرا کسی موضوع پر آتا ہے تو عام طور پر وہ طویل ہوتا چلا جاتا ہے. کوشش تو کروں گا کہ زیادہ سے کم سے کم وقت میں زیادہ سے زیادہ بیان ہو جائے, لیکن میں اس پر قادر نہیں, یہ تو اللہ رب العزت کے اختیار میں ہے. ہماری زبانیں, ہماری گفتگو, ہمارے مضامین اور ہماری یہ تمام باتیں جو آپ کے سامنے عرض کی جاتی ہیں میرے اپنے اختیار کی نہیں, یہ محض اللہ رب العزت کی توفیق اور ان کی مدد ہے اور انہوں نے مجھے اس قابل کر دیا, ورنہ آپ جانتے ہیں کہ ان کے حکم کے بغیر اور ان کی مدد کے بغیر کچھ نہیں کر سکتے. یہ میرا کوئی کمال نہیں ہے, یہ تمام تر کمال اس ذات جو قابل تعریف ہے, جس طرح مجھے چلاتی ہے چل جاتا ہوں. ایسے بھی موقع میری اس زندگی میں پیش آئے, کھڑا ہوا کچھ مضمون ذہن میں, معذرت کر کے بیٹھ گئے کہ بھائی کوئی مضمون ذہن میں نہیں آ رہا, پھر دیکھ لیں گے, بیٹھ گئے. یہ بھی مواقع آئے میرے سامنے, تو یہ بات یہ نہیں ہے کہ میں خطیب ہوں, بالکل نہیں. اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کام لے لیتا ہے, جب نہیں چاہتا نہیں لیتا. تو تمام تر تعریف اللہ رب العزت کے لیے, تو اس لیے میں کوشش تو کروں گا کہ اس موضوع کو مختصر کر کے اور ذرا جامع انداز میں آپ حضرات کے سامنے بیان کروں, لیکن یہ سب اللہ کے اوپر ہے. اس سے پہلے تمہید کے طور پر ایک بات عرض کرتا ہوں کہ سیرت کا مقصود, سیرت سننے اور سنانے کا, پڑھنے اور پڑھانے کا, بیان کرنے کا, اس کا مقصود جو ہے وہ صرف افسانہ نگاری اور کہانی نہیں ہے, اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ رکھے, بلکہ سیرت کا مقصود ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو جو ہمیں معلوم ہو گئی اس کا اتباع کرنا اور اس کو اپنا. اور یہ قرآن کریم میں, یہ حکم قرآن کریم میں ہے جو اگلی مجلس میں انشاءاللہ تفصیل سے عرض کروں گا. لہذا سیرت کا بیان سن کے اور واہ واہ کر دینا یہ ہرگز مقصود نہیں. اگر کوئی شخص, کوئی اپنا بھائی یہ مقصود لے کر آیا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ اصلاح کرے. سیرت کا مقصود یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بات ہمیں معلوم ہوگی ہم اس پر دل و جان سے عمل کریں گے, یہ مقصود. پھر سیرت کی برکت ہے, پھر سیرت بیان کرنے کا بھی ثواب ہے, سیرت سننے کا بھی ثواب ہے, عمل کرنے کا بھی ثواب ہے. اس لیے پہلے اپنے ذہن کو صاف کر لیا جائے, انشاءاللہ العزیز زندگی بخیر ہے اور اللہ نے توفیق عطا فرمائی تو اگلی مجلس سے اس کو بیان کرنا شروع کروں گا اور قرآن کریم کی آیتوں سے اور صحیح حدیثوں سے عرض کروں گا. میرے پاس یہ قصے کہانیاں ایسی نہیں ہیں, اللہ تعالیٰ ان سے محفوظ رکھے کہ جو مسلمانوں کے دلوں کو تو خوش کر دیں لیکن وہ کچھ نہیں اس کے اندر, اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ رکھے. ابھی آگے ہیں, یہ ایک بچہ ہے جس نے قرآن کریم حفظ کیا ہے آپ کے اس مدرسے میں, اس مکتب میں جو اس مسجد کے اندر ہے, تو اس کا ختم ابھی کرنا ختم کرے گا ابھی وہ, اور اس کے بعد انشاءاللہ دعا ہو جائے گی پھر نماز پڑھیں گے. بلائیے کریں, یہ کون سا ہے, کون سا نمبر ہے, کتنے ہفتے کرنا ہے, آپ کتنے بچے ہیں؟
30 سے
20
بیس سے زیادہ بچے اب تک پورے قرآن کریم آپ کے ایک مکتب میں بھی کام کر رہا ہے.
اس بچے کا نام
اس لیے